الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے میلاد باسعادت مولائے متقیان امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام برادران ایمانی کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم خوش ہیں. کس مناسبت سے خوش ہے؟ اس ہستی کے پیدائش کے مناسبت سے جو پیغمبر خدا کے بعد اس عالم میں سب سے افضل مخلوق خدا ہے. یہ ہماری سعادت ہے. کیوں خوش ہے؟ ہم اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ہم خوش ہیں کہ علی کے شان میں اتنی بڑی تعداد میں آیات الہی نازل ہیں. علی کی شان میں سینکڑوں کے تعداد میں احادیث نبوی ہے. علی کی فضیلتیں ختم نہ ہونے والی. پیغمبر کے آغوش میں علی نے آنکھیں کھولی، پیغمبر نے علی کے دامن پر آنکھیں بند کر لی. اس حد تک رابطہ تھا پیغمبر کے ساتھ. یعنی ہم خوش ہیں اس لیے کہ علی خدا کا خلیفہ ہے، پیغمبر کا خلیفہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے، مظہر حق ہے. یعنی جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے یا نہ پوچھے، ہم اپنی ممبروں پر اپنی کتابوں میں دلائل لاتے کیوں ہم علی کے عاشق ہیں. ہماری دلائل ہی قرآن و سنت و سیرت علی ہے. یہ ایک بہترین انتخاب ہے جو زندگی میں کوئی انتخاب کر سکتا تھا. آسان انتخاب نہیں ہے. اب ابھی تک حر کی تعریف کرتے ہیں حر کے انتخاب کا، کہ ان سخت ترین لمحات میں اس نے جہنم کو ترک کیا، جنت کو اپنایا. یہ انتخاب ہر روز ہمارے لیے پیش آتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو ہم سورہ میں پڑھتے حمد میں، اس کا دو معنی ہے. ایک، جس راہ راست پر ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، کیونکہ آن بے آن خدا کے امداد کی ضرورت ہے. جس طرح سے یہ بجلی ہے، اگرچہ آن ہے، نور دے رہا، لیکن لحظہ بے لحظہ آن بے آن یہ وابستہ ہے پاور ہاؤس سے. اسی طرح سے ہم ہدایت پر ہے، حق پر ہے، لیکن ہر لمحے خدا کی طرف سے توفیق کی ضرورت. بڑے بڑے لوگ منحرف ہو گئے، لیکن اس توفیق کے وسائل ہمارے پاس. خدا نے فرمایا تم حق کے ساتھ پابند رہو، کاربند رہو، حق کے ساتھ دو، حق کے پیچھے چلو، حق کی پیروی کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہم انہیں رہنمائی کرتے ہیں، راہ حق اسے بتا دیتے ہیں. اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے، اصل میں وہ کوشان نہیں ہے. جس طرح سے دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے عادت سے بھی کم تر آخرت کے لیے کوشش کرے، حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. آپ خود ہمارے معاشرے کو دیکھیے، دنیا کے لیے کتنی کوشان ہے، آخرت کے لیے حقیقت سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم دیتا ہے، کتنا وقت دیتا ہے، کتنی قیمت ادا کرتا ہے. جبکہ دنیا کے یہ تمام چیزیں انسان کے جسمانی ضرورتوں کے لیے ہے، انسان کے حیوانی ضرورتوں کے لیے ہے، اور روح کی ضرورت، انسانیت کی ضرورت دین ہے. اس کے لیے اتنا ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا میں جتنے علوم ہیں، سائنسی علوم، مختلف قسم کے علوم، مختلف قسم کے پیشے ہیں، ان سب کا مقصد انسان کے جسم کی خدمت ہے. انسان کے روح کی خدمت صرف دین کر سکتا ہے. یہ جسم کی غذا ہے سب کے سب، روح کی غذا دین ہے، لیکن اس غذا کی ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر توقع رکھتے ہیں جس طرح سے وہی پیغمبر پر ہوئی ہم پر بھی وہی ہو جائے، ہمارا دل نور ایمان سے مالا مال ہو جائے، کچھ خرچ کیے بغیر، کچھ ٹائم دیے بغیر، کچھ قربانی دیے بغیر. دیکھیں دنیا جو قیمت ہم دنیا کے لیے پیش ادا کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی، دین کے لیے جو قیمت ہم اپنے جسم کے لیے پیش کرتے ہیں، اتنی قیمت اپنی روح کے لیے پیش کرے، جتنی قیمت ہم اپنی حیوانیت کے لیے پیش کرتے ہیں اتنی قیمت اپنی انسانیت کے لیے، اس وقت راہ حق پر ہوں گے. یہ ایک جملہ جس پر ہمیں فخر ہے، ناز ہے، علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، اور جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا. یعنی علی معیار ہے حق کے لیے، حق معیار نہیں ہے علی کے لیے. یہ جملہ شاید غیر منطقی لگے، لیکن حقیقت میں آپ خود جانتے ہیں علی معصوم ہے. جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں، ممکن ہم حق سمجھے لیکن ہم معصوم نہ ہونے سے غلطی کر جائے. ہمارے مجتہدین اعلم علماء بھی اجتہاد میں غلطی کر سکتے ہیں، قرآن و سنت سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، علی میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. علی مع الحق والحق مع علی، یہاں تک تو ہم خوش ہیں، لیکن اس کے دوسرا، اسی حدیث کے دوسرے حصہ کا آپ مطالعہ کریں تو پریشان ہو جاتے ہیں. علی حق کے ساتھ ہے، ہم علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا. یہ روایت تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے، سب کی کتابوں میں ہے. عرض کی یہاں تک ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اس ہستی کو اپنایا ہے، اس ہستی کے نقش قدم پر چلنے کو اپنایا، اس ہستی کے شیعہ ہونے کو ہم نے اختیار کیا، اس ہستی کے امامت کو ہم نے اختیار کیا، اس ہستی کی راہبری کو ہم نے اختیار کیا جس کے ساتھ ساتھ حق چلتا ہے. لیکن مقام عمل میں کیسا ہے؟ کیا جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں ہم ہیں یا نہیں ہے؟ علی وہاں وہاں ہے جہاں جہاں حق ہے. اپنے گھر سے آئیے، اگر ہم نے اپنی زوجہ کی نسبت میں ظلم کیا، اپنے بچے کی نسبت میں ظلم کیا، بس اوقات کچھ لوگ اپنے کو فاعل مختار سمجھتے، غصہ آیا تھپڑ مارتے، ہمسائے کی نسبت میں، والدین کی نسبت میں، عزیزوں کی نسبت میں، برادران کی نسبت میں، تھوڑا سا اوپر آ جائے، ملکی حد تک باطل پارٹیوں کے ساتھ دے دیں، باطل پارٹیوں کے باتوں کو دیکھ کر خاموش رہے، اس کے لیے تعویلیں کرے، جواز پیش کرے، یا کم از کم کہے کہ مجھ سے کیا واسطہ، میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہوں، تو آپ علی کے ساتھ نہیں ہیں. علی نہ باطل پارٹیوں کے ساتھ ہے، نہ باطل حکومتوں کے ساتھ ہے، نہ باطل حکمرانوں کے ساتھ، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر بھی علی کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کے ساتھ ہے. دیکھیے عالمی سطح پر بھی جہاں جہاں ظلم ہے علی نہیں ہے. مولا ان آخری لمحات میں جب وصیت کی تو فرمایا حسنین سے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار. اگر خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا علماء سے کہ ظالم کو پرخوری پر آزاد نہ چھوڑو، مظلوم کو بھوک پر نہ چھوڑو، یہ وعدہ نہ لیا ہوتا، میں علی خلافت کے اس رسی کو، لگام کو اسی خلافت کے جانور کے گردن پر ڈال دیتا. خدا نے وعدہ لیا ہے جاننے والوں سے، علم رکھنے والوں سے. بعض اوقات لفظ علماء کہنے سے ہم خوش ہو جاتے، صرف مولویوں کی ذمہ داری ہوئی، پھر مولوی اگر سیاست میں آ جائے کہتے یہ تو مولوی ہے سیاست میں کیوں آتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا یہ جاننے والا مراد ہے. آپ جب جانتے یہ حق ہے یہ باطل ہے, صاحب علم ہیں آپ, علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں. علم رکھنا یعنی جاننا, یہ حق ہے یہ باطل ہے جانتا ہے. تو جہاں جہاں دنیا میں باطل ہو وہاں وہاں علی اس کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کو دشمن بننے کا حکم ہے, دشمن بننے کا حکم ہے. ابھی دنیا کی سیاست امیر شام کی سیاست ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر ناجائز وسیلہ کو اپناتے ہیں. یعنی علی کے ساتھ برسر پیکار سیاست ہے یہ. مولا بس ولادت مولا کے دن یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق کے ساتھ دیں گے, اپنے گھر میں, اپنے ذات میں. پھر اپنے گھر میں, ذات میں ایک حیوانیت ایک انسانیت ہے, حیوانیت کے اپنے تقاضے ہیں, انسانیت کے اپنے تقاضے ہیں. وہاں پر حیوانیت کے جائز تقاضوں کو مانیں گے, ناجائز تقاضوں کو نہیں مانیں گے. علی فرماتے ہیں میں اپنے نفس کے خواہشات کو اس طرح سے ٹھکراتا ہوں, جائز خواہشات کو بھی ٹھکراتا ہوں تاکہ مجھ سے ناجائز خواہشات نہ کریں. جائز خواہشات کو بھی ٹھکراتا ہوں تاکہ ناجائز خواہشات مجھ سے نہ کرے. فرماتے ہیں کہ مجھے آتا ہے کس طرح سے گندم کے, بہترین گندم کے مغز کو کیسے کھاؤں. قدیم زمانے میں ظاہر ہے کسی حد تک غربت کا دور تھا, تو آج کل تو ڈاکٹروں کے بھی مشورہ ہے بھوسے کے ساتھ کھاؤ. اتنے صاف نہیں کرتے تھے, جتنا زیادہ صاف اتنا زیادہ مزیدار ہوتا ہے, روٹی مزیدار ہو جاتی ہے. فرماتے کہ میں بہترین گندم کے مغز کھانا مجھے آتا ہے. اصل اس زمانے میں سب سے بہترین میٹھی چیز تھی, یعنی اس صبر کو کوئی میٹھی چیز نہیں تھی. اصل بہترین اصل سے فائدہ اٹھانا مجھے آتا ہے. ریشم کے کپڑوں سے, حریر کے کپڑوں سے استفادہ کرنا مجھے آتا ہے. یعنی یہ چیزیں منفور نہیں ہیں, نعمتیں ہیں خدا کی, لیکن کیا میں بھی ایسا کروں؟ جبکہ ہو سکتا ہے اس عظیم مملکت کے کسی گوشے و کنار میں کوئی آدمی ایسا سو رہا ہو جس کا پیٹ نہیں بھرا ہو, پیٹ خالی ہو. علی اتنی معرفت کے بعد جس طرح سے ایک جانور پیٹ بھر کر آگتا ہے اور پھر سوتا ہے, اسی جیسا آپ بھی کھائیں گے سو جائیں گے. پھر مولا اپنے آپ کو شاباش دیتا اگر ایسی بات ہو, شاباش. یہ وہ جو مذمتی انداز میں ہوتا ہے, یہ مولا ہے. مولا کس طریقے سے شکایت کر رہے ہیں, دیکھیں نا, ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں مولا اللہ اشکو من قوم یعیشون جہالا ویموتون ظلالا, میں خدا کے درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی قوم سے, ایسے گروہ سے جو جب زندگی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ زندگی کرتے ہیں, جب مر جاتے ہیں گمراہی میں مر جاتے ہیں. کتاب خدا کی نہج بلاغہ میں یہ خطبہ سب نہج فرماتے ہیں کتاب خدا کی صحیح تفسیر ہو جائے کوئی اس کے خریدار نہیں, کوئی اس کے سننے والے نہیں ہیں. لیکن اس کی اگر غلط تعویل ہو جائے, غلط تفسیر ہو جائے, ان کے خواہشات نفس کے مطابق ہو جائے, تو سب سے زیادہ تفسیر سننے والے کتاب خدا کی طرف آنے والے. اللہ اشکو, میں خدا کے درگاہ میں شکایت کرتا ہوں. اگر اسی کے مستحق ہم بن گئے تو مولا کی شکایت ہم سے ہے. ہمارے پاس معرفت دین کتنی ہے؟ عمل تو معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے. بس اوقات ہم جیسے مولا نے بھی لوگوں کو پھنسا کے رکھنے کی کوشش میں ہے. نوری تھے یا خاکی تھے, ان کا خون مثلا پاک تھا یا پاک نہیں تھا, ان کی ولادت ہوئی یا ظہور ہوئی, یہ ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کو سیرت اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں, مقصد اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں. اب ثابت کیا نوری ہے, ہم خوش ہوتے تو ہم تو صحیح لوگ ہو نکلے, غلط لوگ دوسرے لوگ ہیں جو نوری نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہم نے حق ادا کیا, ہم نے حق ادا کیا. اگر ثابت کیا کیا ان کے خون پاک ہے، خوش ہو گئے، بس ہم حق ادا کرنے والے ہیں. دوسرے لوگ جو خون کو نجس سمجھتے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے مجھ جیسے مولانا بہترین حسن ظن کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا، لفافے لینا بھر کر. اور نہ لوگ مجھے عمل کی طرف دعوت دیں گے، کل اگر مجھ سے غلطی دیکھی تو بالکل اعتراض نہیں کریں گے. عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے علی کے ماننے والوں کو، کیوں اعتراض کرے؟ ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں. خود اہل بیت کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ ہم اپنے دین کو کن سے لینا ہے؟ ہمیں اہل بیت سے لینا ہے. مولا فرمت الی اللہ اشکو، میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو جہالت کی زندگی گزارتے ہیں اور گمراہی کے ساتھ مر جاتے ہیں، خدا کے کتاب کی صحیح تفسیر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تحریفوں کو سننے کے تیار ہے. خو ایسی چیزوں میں مصروف رکھنا ہے. پیغمبر کو لکھنا پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ وہ پیغمبر خدا جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لکھنے پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اصل میں مصروف رکھنا ہے، سیرت سے دور کرنا ہے، خوش بھی رکھنا ہے، کردار کو بھی خراب کرنا ہے امت کی، تاکہ امت یہ احساس کرے کہ ہم تو پیغمبر کے پارٹی والے ہیں، کیونکہ دیکھو پیغمبر سے ہم نے دفاع کیا. اور محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑے، انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، جنت بھی جانا چاہتا ہے، خدا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، پیغمبر کو بھی خوش، آل کو بھی خوش، عمل بھی نہ کرے، یہ دونوں چاہتا ہے، عمل بھی نہ کرے، عیاشی کرے، خوش گزرانی کرے. ساتھ اس کے ضمیر کے سامنے جو مسئلہ پیش آتا ہے، میں نے عمل نہیں کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، یہ جو ہمیشہ اس کی ضمیر اس کو ڈانٹتی رہتی ہے، اس سے بھی نجات حاصل کرے. ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں. ہمارے غالیوں کے قدیم زمانے سے یہ طریقہ کار تھا. اہل بیت کتنے فریاد کرتے ہیں، کتنی مذمت کرتے ہیں، ان کے قتل کا حکم دیتے ہیں، سر پھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، ان کے راہبران کے نام لے کر بیان کرتے ہیں. ہمارے احادیث میں ایک دو نہیں، دسوں احادیث ہے اس مذمت میں، یہی کام کرتے تھے. عمل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، معرفت حاصل کرو کافی ہے. تو یہ اصل میں انہیں چیزوں میں مصروف رکھنا، عمل سے دور کرنا. عمل کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. آپ خود دیکھتے ہیں، بعض وقت کہتے ہیں آخرت میں خدا ارحم الراحمین ہے. دیکھیں نا، خدا رحمان و رحیم کہاں پر ہے؟ دنیا میں بھی رحمان و رحیم ہے، آخرت میں بھی ہے. دنیا میں آپ محنت نہ کرے آپ کو کیوں نہیں دیتا ہے خدا؟ خدا دنیا میں بھی خدا ہے، دنیا میں بھی رحمان ہے، دنیا میں بھی رحیم ہے، یہی خدا آخرت میں بھی ہے. کیوں؟ دنیا میں خدا کی رحمت کم ہے، زیادہ غضب والا ہے. بس خدا اصولوں کے مطابق دیتا ہے، دنیا بھی آخرت بھی. بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. الیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرا، قیامت کے دن اپنی محنت کا نتیجہ ملے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو اس نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے، تلاش کی ہے، وہی اس کو ملے گا. اور اس کی سعی قیامت کے دن، اس کی کوششیں قیامت کے دن نظر آئے گی. ایک حقیقت ہے، تاریخ کو آپ دیکھیں، پوری تاریخ میں جن لوگوں نے ائمہ اظہار کے ساتھ دیا ہے، جن لوگوں نے ائمہ اظہار کے ساتھ دیا ہے، با عمل لوگوں نے ساتھ دیا یا بے عمل لوگوں نے ساتھ دیا. ائمہ کے چاہنے والے تو بے عمل بھی بہت تھے. کوفہ والوں کے بارے میں فرزدق نے کہا قلوبهم معك سیوفهم عليك، دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف چلنے والی ہے. جن کے دل میں آپ کی محبت ہے، تلوار آپ کے خلاف چلائیں گے. بے عمل لوگ ہیں. پوری تاریخ پڑھیے. اب بعض وقت ابھی ہم کچھ لوگ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے، دل میں محبت ہو کافی ہے. اب تاریخ ایک حقیقت ہے، مسلم حقیقت. مولا خطبہ نمبر 31 نہج البلاغہ، خط نمبر 31 نہج البلاغہ میں امام کے نام پر جو خط لکھا، یا محمد بن حنفیہ کے نام پر جو خط لکھا، اس میں آپ فرماتے ہیں میں آپ کو پورے تاریخ کے نچوڑ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تاریخ اسلام میں معرفت حاصل کرنے کا عبرت حاصل کرنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے. ان فی قصصہم لعبرہ، گزشتہ قوموں کی داستانیں آپ کے لیے باعث عبرت ہونا چاہیے، ٹائم پاس کرنے کے ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے تاریخ، پوری تاریخ کو دیکھیے، کن لوگوں نے انبیاء الہی کے ساتھ دیا، کن لوگوں نے ائمہ اطہار کے ساتھ دیا؟ باتقوا لوگوں نے، جن کے ایمان صحیح تھا اور عمل صحیح تھا. آپ دیکھیے ان کے بغیر کسی اور نے دیا. اب ہمارے زمانے میں کیوں یہ اصول بدل گئے ہیں؟ ہم سمجھتے تقوا کے بغیر ہم جنت ہم بک کریں گے. میں مایوس کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، امید نجات ہر ایک کو ہے. اگر ایک آدمی واقعا شیعہ بن کر قیامت کے دن پہنچ جائے تو جنتی ہے ہمارے احادیث کے مطابق. لیکن ایک دو مسئلہ ہے، وہ ایک دو مسئلہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ برزخ کے دنوں کے لیے انتظام کر، احادیث نے صریحاً کہا برزخ کے دنوں کے لیے انتظام کر، کتنے ہزار سال برزخ میں ہوں گے، برزخ کے جہنم کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان، گناہگار انسان، یہ آیات قرآنی، احادیث نبوی، احادیث اہل بیت سب سے ثابت ہے، جو گناہگار انسان ہوتا ہے بس اوقات دنیا میں کافر ہو کر چلا جاتا ہے. اصل اہل بیت کی خدمت میں مسلمان بن کر، شیعہ بن کر پہنچتا نہیں ہے تاکہ لائق شفاعت بن جائے. یزید نے جب کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا، انکار رسالت کی، تو جناب شہزادے نے وہی آیت کی تلاوت کی، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. آپ نے فرمائی وہ لوگ جو بڑے گناہان کے مرتکب ہوتے ہیں وہ آخر میں خدا کے آیات کو جھٹلاتے ہیں. گناہوں کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ خطرہ موجود ہے. ٹھیک ہے میں شیعہ بن کر قیامت کے دن پیغمبر کے پاس، علی کے پاس، آل بیت کے پاس پہنچ جاؤں، شفاعت کا وعدہ ہے، لیکن عمل ہو سکتا ہے انسان کو. حدیث سے ایک گناہگار آدمی جب قبض روح کے لیے خدا کے فرشتہ آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ تمہارے قبض روح کے لیے کس نے بھیجا؟ خدا نے. پھر خدا کا دشمن ہو جاتا ہے، اتنا عاشق دنیا ہے، جو اپنے معشوق سے جدا کرنے والا ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے، خدا کا دشمن بن جاتا ہے، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے. لیکن خود یہی تاریخ اور یہی قرآن ہم اہل بیت نے ایک معیار بیان کیا ہے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں حدیث ہماری ہے یا نہیں ہے، اس حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو. اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے سمجھ لینا ہماری حدیث نہیں ہے. متعدد مقامات پر اہل بیت نے کسوٹی بیان کیا ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں حدیث ہماری ہے یا نہیں ہے، اس کو قرآن پر پیش کرو، قرآن کے خلاف وہ حدیث ہماری نہیں ہو سکتی. پورے قرآن میں کہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، یا آمنوا واتقوا، آمنوا واحسنوا. ایمان اور عمل دونوں کو اسلام نے، قرآن نے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارت میں، خسارت یعنی کیا؟ جہنمی ہے. مگر وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، پھر اپنے چار دیواری میں بند ہونے والے نہیں ہیں، وہ عامل الصالح و تواصو بالحق، ایمان کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، تبلیغ دین کرنے والے ہیں، پیغام حق دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ تواصو بالصبر، دوسروں کو عمل کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ دین بھی کرتے ہیں، عمل کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں. یعنی آپ کی ذمہ داری صرف فردی نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، عالم کو راہ اسلام کی طرف بلانا ہے. تو یہ مولانا امیر المومنین چند چیزوں سے بہت بڑے پریشان ہیں. ایک یہی امت کی جہالت، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، آپ جاہل کو نہیں دیکھ سکتے مگر یا حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا. اعتدال، توازن جاہل کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. انتہا پسندی، ابھی دیکھیے یہ کیا عالم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں انتہا پسندی کی وجہ سے. جہالت کا یہی نتیجہ ہے، مکتب اہل بیت سے دور ہونے کا یہی نتیجہ ہے. پوری تاریخ میں دیکھیں کیا ہو رہا. اور فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو تمہارے درمیان سے جانے سے پہلے. علی کی تمنا یہ ہے کہ ان کے ماننے والے علی کے علم سے استفادہ کرے. اس زمانے میں کچھ پس لوگ ایسے تھے، مولا کی سوال کے جواب میں کیا کہا آپ جانتے ہیں، میرے سر کے اندر کتنے بال ہیں. لیکن ہماری حالت بھی بہتر نہیں ہے، ہم نے کتنے تعلیمات علی سے استفادہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھے کتنے استفادہ کیا ہے، کتنی معرفت ہے. قرآن اور سنت اور سنت اہل بیت کی کتنی معرفت ہے. علی نے جو کچھ بتا کے گئے اس کے کتنا مطالعہ کیا غور کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ. تو اس زمانے کے اہل کوفہ سے ہماری حالت بہتر نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا. ہمارے سامنے کتاب ہے، اس کے باوجود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ہم اپنی زندگی کے ہر چیز کے بارے میں، زندگی کے تمام نکات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں اہل بیت کا کیا نظر ہے ہم جانتے ہیں نہیں جانتے. اہل بیت نے بتایا ہے، اس کے باوجود نہیں جانتے. قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ علی کے ایک افسوس یہ ہے، یعنی وہ باتیں جن پر مولا افسوس کر رہے تھے. فرماتے اللہ اللہ فی کتاب اللہ، خدا را خدا را کتاب خدا کو خیال رکھو. کس وقت؟ آخری جو وصیتیں ہوتی، سب سے زیادہ اہم باتیں وہاں بیان کی جاتی ہیں اس موقع پر. کہیں ایسا نہ ہو کتاب خدا پر عمل کرنے میں تم سے دوسرے لوگ آگے بڑھ جائے. کتاب خدا پر عمل کرنے میں تم سے دوسرے لوگ آگے بڑھ جائے. تم میرے شیعہ ہو، میری خواہش ہے اللہ اللہ فی القرآن، یہ مولا کی دعوت ہے. ظاہر ہے مشکل ہو جائے گا، آپ پہلے ہی سے آئے ہیں میرے خیال میں، اس قسم کی باتوں سے کسی حد تک آشنا ہے اور چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا معاشرہ اس قسم کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس اوقات بعد میں آ کے کہتے ہیں کیوں آپ نے ایسی باتیں کی، لیکن یہ باتیں ہماری باتیں نہیں تھی، خود مولا کی فرمائشات ہے. آپ مولا کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، یعنی کس طرح سے بولنا چاہیے، کس طرح سے زندگی کرنا چاہیے، آپ مولا کو سکھائیں گے یا مولا آپ کو سکھائے گا؟ مولا فرماتے تم قرآن کے امام مت بنو، قرآن کو اپنا امام بناؤ. نجم الاغم فرماتے ہیں تم خود قرآن کا امام، امام یعنی رہبر، تم خود قرآن کا رہبر مت بنو، قرآن کا استاد مت بنو، قرآن کو اپنا رہبر بناؤ، قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، قرآن کی پیروی کرو. ہم نے تو قرآن کو مردوں کے لیے مخصوص کیا ہے. کوئی مر جاتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قبر پر جا کے قرآن پڑھتے ہیں. زیادہ زیادہ مسافرت میں جائے تو قرآن کے نیچے سے گزرتے ہیں. قرآن جس سرزمین میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں پر امریکہ کی حکومت، مکہ مدینہ. قرآن کے قانون نہیں ہیں، مغربی قوانین ہمارے معاشرے میں نافذ. قرآن سے نہیں پوچھتے ہیں. علی فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن، خدا را خدا را قرآن کا خیال رکھو، خدا را خدا را یتیموں کا خیال رکھو، خدا را خدا را معاشرے میں پسے ہوئے طبقہ کا خیال رکھو، ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کی حمایت کرو. جب مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، کوفہ کے باہر کسی قبرستان سے گزر ہوا، آپ رک گئے. فرمایا اے قبرستان کے باشندے، یہاں کے ساکن، تمہارے مکان پر دوسرے قابض ہو گئے، تمہاری زوجات کے ساتھ دوسروں نے شادی کی. اس قسم کے چند فرمائشات بیان کی. یہ وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اے اہل قبر، یہ بتاؤ تمہارے پاس کس قسم کی خبریں ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہو؟ اس کے بعد اصحاب کی طرف رخ کیا، فرمایا اگر خدا ان کو اجازت دے یہ بتائیں گے ان خیر الزاد التقوى، بہترین توشے راہ تقوا ہے، یہاں پر تقوا کی ضرورت. ایک حدیث، مشہور حدیث آپ سب نے یقیناً بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، برابر معظم چند دن پہلے اپنے شاگردوں کو درس میں اس حدیث کو نصیحت کے طور پر بتا رہے تھے کہ یہ حدیث مستند حدیث ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے، تو اپنی دولت سے پوچھتا ہے تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. دولت کہتی ہے جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے لیے کارآمد ہوں، پھر تمہاری کوئی خدمت میں نہیں کر سکتی. پھر اپنے اولاد سے، سارے لوگوں کے درمیان عام برادران ہے، دوستان ہے، ہمسائے ہے، عزیز و اقارب، ان کے سب کے درمیان سب سے زیادہ قریب اولاد ہوتی ہے انسان کے. والدین تو عام طور پر اس وقت زندہ نہیں ہوتا ہے، عام طور پر، ورنہ والدین اور اولاد ہے. امام نے اولاد کے نام لیا مثال کے طور پر، جو نزدیک ترین افراد ہے جو آپ کی مدد کر سکتے، ان سے پوچھتا ہے تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو قبر تک پہنچاتے ہیں اور آپ کو دفن کر کے آتے ہیں. پھر اپنے اعمال سے پوچھتا ہے تم کیا کر سکتے ہو، کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مرنے کے بعد قبر میں تمہارے ساتھ ہوں، محشر کے میدان میں تمہارے ساتھ ہوں، جنت تک یا جہنم تک، جہاں تک جانا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. بس اس چیز پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والا. مولا فرماتے تم اپنے فانی دنوں سے ایسے سرمایہ تیار کرو جو ابدی دنوں کے لیے کارآمد ہو. دنیا سے آخرت کے لیے سرمایہ تیار کرو. دن اور رات تم سے کچھ لے رہے ہیں، ہر روز آپ کی عمر کا کچھ حصہ وہ لے رہے ہیں، تو آپ بھی ان سے لے لو، آپ بھی ان سے اپنے ابدی سعادت کے سرمایہ دن اور رات سے لے سکتے ہیں. سارے انسانوں کے پاس برابر سرمایہ ہے، جسمانی لحاظ سے شاید برابر سرمایہ نہ ہو، کوئی کسی بڑے تاجر کا بیٹا ہے، کوئی مثلا غریب آدمی کا ہے، لیکن روحانی لحاظ سے سب کے پاس سرمایہ برابر ہے. وہ کیا ہے؟ عمر کا سرمایہ ہے. یہ عمر کا سرمایہ ہے جس کو آپ خدا کے ساتھ تجارت کر سکتے. بس اوقات دولت مند لوگوں کے لیے مشکل ہے یہ تجارت، اس لیے کہ دولت کی کشش بہت ہے. غریب آدمی کے پاس یہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کشش کم تر ہے، یعنی اس کے لیے آسان تر ہے اپنی زندگی کے ذریعے خدا کے ساتھ تجارت کرنا. آپ دیکھیں پیغمبر خدا پر زیادہ تر غریبوں نے ایمان لایا امیروں کے بنسبت. اس کی وجہ یہ کہ امیروں کے پاس ظاہر مال ہے، دولت ہے، عشق دنیا ہے، اسی لیے مشکل تر ہوتا تھا امتحان میں پاس ہونا، امتحان مشکل تر ہوتا تھا ان کے لیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. مولا جن باتوں پر آپ زیادہ توجہ دیتے ان میں سے ایک اسلامی حکومت تھی. آپ جتنے بہترین اعمال انجام دیں گے اپنی کوشش کے حد تک محدود کام کر سکتے ہیں، جو وسیع پیمانے پر کام سکتے اسلامی حکومت، یعنی حکومت ہاتھ میں آ جائے. یہ تاریخ گواہ ہے. حضرت عیسیٰ خدا کے عظیم نبی مرسل اول العظم بھاگ گئے، جان بچا کر بھاگ گئے. حکم شرعی ہے جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے، جہاں خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں ضرورت ہے وہاں شہادت، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر جان بچانی ہے. تو یہودیوں نے گرفتار کر کے لایا، پھانسی پر لٹکایا. آپ کو خدا نے ان کی شکل میں کسی یہودی کو بنایا اور وہ پھانسی پر لٹ گیا اور حضرت عیسیٰ گئے. رفعہ اللہ علیہ، قرآن فرماتے ولیکن شبہ لہم، ان کو اشتباہ میں ڈالا اس حضرت عیسیٰ کے ہم شکل کسی آدمی کے ذریعے. ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو، نہ ان کو پھانسی پر لٹکایا. بل رفع اللہ، خدا نے اس کو اٹھایا ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اتنے تنہا تھے. لیکن جب آپ کی حکومت، آپ کے دین کو روم کے بادشاہ نے قبول کیا، اس وقت سے اب تک دنیا کا سب سے بڑا دین ہے. اس وقت سے اب تک، ابھی پورے مغرب، امریکہ، آسٹریلیا، وہاں کے تین بر اعظم اور امریکہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے برابر قرار دیتا ہے، کوئی بھی نہ ہو کہتے دنیا یہ کہتی ہے، حقیقت میں کون کہتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے. وہ سمجھتا ہے دنیا سب میرے غلام ہیں. ایران کے ساتھ مقابل میں یہ کہتا ہے دنیا آپ کو قبول کرے گی، دنیا اس معاشرے میں آپ کی حیثیت پیدا ہوگی. کون ہے دنیا؟ امریکہ. بات بھی کسی حد تک صحیح ہے، کیوں باقی سب اس کے غلام ہیں. اب دیکھیے، عیسائی یہ مذہب اتنا وسیع کیوں ہوا؟ جبکہ باطل ہو چکا تھا، تین خدا کے قائل ہو گئے تھے حکومت کی وجہ سے. مسلمانوں میں جو مذاہب اقتدار پر آئے وہ پھیل گئے، جو اقتدار پر نہیں آئے وہ انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ، باقی سب تو نابود ہو گئے. تشیع ایک علم، دوسرا اہل بیت کی سیرت اور خدا کے امداد کی وجہ سے باقی رہا، ورنہ جتنے ظلم تشیع پر ہوا کسی دین و مذہب پر نہیں ہوا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی حکومت بنائیں گے تو اسلامی اہداف و مقاصد کو عملی کر سکتے. جتنی شرارتیں ہیں حکمرانوں کی طرف سے آپ خود دیکھتے. اور ایک چیز جس پر علی بہت توجہ دیتے ہیں وہ اتحاد، بہت اہم چیز. قرآن نے تاکید کی ہے، علی فرماتے ابتدا میں، میں اپنے حق سے چشم پوشی کر لی اتحاد امت کے لیے، آخر میں مسلسل جنگیں لڑی ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جو امت کے اتحاد کو پاش پاش کر رہے تھے. دیکھیں نا، امیر شام، جمل والے، نہروان والوں نے اتحاد امت کو پاش پاش کیا. تو یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں شام والے آپ پر جیت جائیں گے، جبکہ شام ایک صوبہ تھا، یہاں مرکز، کیونکہ وہ متحد ہے آپ پر آکندہ ہے، وہ متحد ہے باطل پر ہوتے ہوئے، آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے. جیتنے کے، کامیاب ہونے کے اپنے اصول ہوتا ہے. ایک طالب علم پڑھتا نہیں تھا، جناب ابوالفضل عباس کے حرم میں چلا گیا، روتا رہا رات بھر کہ یا عباس میری مدد کرو تاکہ میری تعلیم بہتر ہو جائے. نیند آئی کسی مرحلے میں تو جناب الفضل اس کو سخت ڈانٹا، فرمایا کہ پڑھنے کا، عالم بننے کا اپنا راستہ ہے، جاؤ محنت کرو، یا حرم میں آ کے رونا اس کا راستہ نہیں ہے. خدا نے ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ مقرر کیے، ان راستوں پر چلنا ہوگا. آپ یہاں پر بیٹھ کر دعا کریں خدا مجھے گھر تک پہنچائے، خدا آپ قیامت تک اسی امام بارگاہ میں رہیں گے، گھر تک نہیں پہنچائے گا. خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہے، پاؤں دی ہے تاکہ اس پر چل کر گھر پہنچائے، یہ وسیلے خدا نے دیا ہے. خدا کی دی وسیلوں سے استفادہ نہ کرے، یہ کیا مطلب؟ دعا بھی وسیلہ ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی وسیلہ ہے، آپ کے عقل بھی وسیلہ ہے، آپ کے آنکھیں بھی وسیلہ ہے، لیکن خدا نے فرمایا جو میں نے وسیلے قرار دیے ان سے استفادہ کرو، ساتھ دعا کرو. اگر دعا نہ کرے، اگر آپ اتنے مغرور ہو وسیلوں پر، تو ممکن ہے یہ وسیلے کہیں کارآمد نہ ہو، وہی فالج آپ پر گرے. وسیلوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور دعا بھی کرو. یہ مولا، اب اتحاد کے حوالے سے ایک اہم نقطہ ہے، ہم بہت غافل ہیں. ہمارے درمیان اتحاد کیا ہے؟ نہ لڑنے کو اتحاد نہیں کہتے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہونے کو بھی اتحاد، جانور ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، کیا جانوروں کو متحد کہیں گے؟ نہ لڑنے کو بھی اتحاد نہیں کہتے ہیں، اگرچہ نہ لڑنا بھی اچھا ہے، لیکن اتحاد یہ ہے کہ ایک مقصد کی طرف مل کر آگے بڑھنا، یہ اتحاد. واعتصموا بحبل اللہ، خدا کے حکم کے مطابق، حبل خدا، قرآن، عطرت، اسلام، یہ حبل الہی ہے، اس کو تھام کر خدا کی طرف جانا، مقاصد الہی کی طرف جانا. ابھی ہمارے درمیان کیوں اتحاد کی کمی ہے؟ اختلاف نہ کرنا اتحاد نہیں. ہمارے درمیان محبت بھی بہت شدید ہے، اس میں شک نہیں. فرض کیجیے آپ بس میں جا رہے ہیں، ایک برادر مومن سے ملاقات ہوتی، خوشی ہوتی ہے. اصل اس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے، نہ آئندہ واسطہ پڑے گا، صرف اس بنا پر کہ یہ مومن ہے خوش ہوتا ہے. یہ نعمتیں ہیں، شک نہیں ہے. لیکن اتحاد اس کا نام نہیں. اتحاد یہ ہے کہ اعلیٰ مقاصد کی طرف، الہی مقاصد کی طرف، اہل بیت کے مقاصد کی طرف مل کر آگے بڑھنا. ظاہر ہے وہ کام جو ایک گروہ کر سکتا ہے، ایک فرد نہیں کر سکتا ہے. اگر اختلاف ہو، یہی بلڈنگ ہے، آپ 20 آدمی کو لگاؤ کام کرنے کے لیے، یہ بلڈنگ چند مہینے میں بن جائے گی. لیکن 20 آدمی بناتے جائے، 10 آدمی اس کو گراتے جائے، قیامت تک یہ بلڈنگ نہیں بنے گی، قیامت تک نہیں بنے گی. اختلاف کا یہ اثر ہے. تو مولا کا یہ پیغام ہے، میں نے دوسروں کے ساتھ دیا اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے لیے، اپنے اوپر ظلم کو برداشت کیا. جناب سیدہ نے جب شکایت کی، فرمایا میں اس شہر کی گلیوں کو خون کے ندیوں میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن پیغمبر کا نام باقی نہیں رہے گا. یعنی اسلام کے وجود خطرے میں. اسلام کو باقی رکھنے کے لیے دشمن زہرا کی بھی حمایت کی. عظیم مقاصد و اہداف رکھنے والے ایسے ہیں، اپنے ذاتی مسائل سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، کم از کم چشم پوشی کر لیتے ہیں، اعلیٰ اہداف کو ضائع ہونا نہیں دیتے ہیں. انہیں تو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو وہ اپناتے ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے. فرض کیجیے ایک بہت ماہر ڈاکٹر ہے، اسپتال میں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہسپتال میں جگہ نہیں دیں گے تو ہسپتال کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اتنے ہسپتال کی شاید ضرورت نہ ہو. اگر وہ اس ذمہ داری کو نہ سنبھالے، کتنے لوگ مر جائیں گے. یہی ہے، عالم کی امامت کو اہل بیت سنبھالیں گے تو جو کام امام زمانے کے زمانے میں ہونے والا ہے، بہت پہلے ہو چکا ہوتا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. میں چند نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ابھی وقت بھی آ گیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ایک یہ ہے کہ اتحاد برقرار رکھنا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے. اس کے لیے ہر کوشش کرنا ہے. اتحاد اعلیٰ مقصد کے لیے، اتحاد خود ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے. اور اس راہ میں صعوبتوں کو برداشت کرنا ہے. اور نظام ولایت کے لیے حکومت اسلامی کے لیے کوشش کرنا ہے. ظاہر ہے خصوصاً جہاں پر شیعوں کی اکثریت ہو، وہاں پر ان کا شرعی وظیفہ ہے کہ اسلامی حکومت وجود میں لائے ولایت کے ذریعے. شرعی وظیفہ ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ طاغوت کی نسبت میں کافر ہو جاؤ. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. دوسری آیت میں فرماتے ہیں ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون. حکم خدا کو اگر زمین پر نافذ نہ کرے، یہ تین آیت. ایک میں فرماتے ہیں یہ نہ کرنے والے کافر ہیں. اگر نہ کرنے والے کیسے لوگ کو اصل حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کافر ہیں. اگر گناہ کی وجہ سے حکم خدا کو زمین پر نافذ نہیں کرنا چاہتے، فاسق ہے اور ظالم ہے. پس حکم خدا یعنی ہمارے ممالک میں حکم خدا نافذ ہونا پڑے گا، حکم خدا نظام ولایت کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں پورا عالم اسلام میں کیا مشکلیں پیش آیا، تحریکیں اٹھی، قیام ہو گیا، بہت بہترین تحریکیں اٹھی، لیکن ان کے پاس صحیح راہبر نہ ہونے کی وجہ سے زحمتیں رائیگان گئی، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے زحمتیں رائیگان گئی. ان تحریکوں سے امریکہ کو، دشمنان اسلام کو، اسرائیل کو زیادہ فائدہ ہوا. پہلا اسرائیل اور امریکہ تھوڑے سے ڈرتے تھے عوام کو ناراض کرنے سے. دیکھیں جب لبنان کا مسئلہ پیش آیا، عالم عرب کے سب سے محبوب شخصیت سید حسن نصر اللہ قرار پائے، دوسری محبوب شخصیت حافظ اسد بشار اسد قرار پایا. لیکن دیکھیں جب یہ تحریکیں چلی، تحریکوں کو تکفیریوں کے ذریعے ہائی جیک کیا، ابھی حزب اللہ کے خلاف سب متحد ہو رہے ہیں، سوریہ کے خلاف سب متحد. تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ فتویٰ شیعوں کے خلاف، سوریہ کے خلاف، اور اتحاد یہاں پر آیا لبنان یمن کے خلاف اور سوریہ کے خلاف اتحاد آیا. مفتیوں کے فتویٰ کے سمندر، مداری سے دینی میں اس کے خلاف طلبہ کی تربیت، میڈیا اس کے خلاف استعمال، سرمایہ یعنی $2 خرب خرچ ہوا ہے اب تک عراق، سوریہ، یمن میں ان ولایتوں کو شکست دینے کے لیے. لیکن دیکھیے دوسرے طرف اہل ولایت ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، خوش قسمتی ہے. ان کے اعمال کو دیکھیے، سراسر ظلم، ستم، جھوٹ، مکر، فریب، اسرائیل امریکہ کی غلامی، یعنی جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سب کے سب خود انہی کے مذہبی معیاروں کے خلاف ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ ظلم کرتے کسی پر، نہ غلط راستوں کو اپناتے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کو بھی نہیں اپناتے، یعنی صحیح اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے مقصد کی طرف جا رہا ہے. یہ اس ولایت کی وجہ سے ہے. تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایکاش معصومین کی ضرورت، اگر ہم نائب امام کو کے ساتھ نہیں دیں گے تو امام کے ساتھ دینا بھی مشکوک ہے. ابھی حکومت نائب امام کی ہے، تقلید نائب امام کی تقلید ہو رہی ہے. اس زمانے میں اگر ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، ساتھ دینے کا اقسام ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنے تقاضے ہوتا ہے. پیغمبر خدا کو خدا کی طرف سے حکم تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جنگ کرو، جہاد کرو کفار و منافقین کے ساتھ. کفار کے ساتھ جنگ لڑی، منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، کیونکہ منافقین اپنوں کی شکل میں آتے تھے، ان کے ساتھ جنگ کا دوسرا انداز ہوتا تھا. پیغمبر کچھ اصول بتاتے تھے، کچھ معیار بتاتے تھے، کچھ طریقۂ کار بتاتے تھے منافقین کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے. معروف حدیث ابو سعید خدری کا کہ منافقین کو ہم پہچانتے تھے بغض علی کے ساتھ. اسی طرح سے پیغمبر خود نے، امام احمد بن حنبل نے کسی سے کہا کہ کیسی بات ہے، یہ لوگ روایت نقل کرتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا نہیں، وہاں کی بات نہیں، ادھر ہی علی نے تقسیم کیا ہے، جنت و جہنم کو تقسیم کر کے دے چکے ہیں. کیسا؟ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تیرے محب صرف مؤمن ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا صرف منافق ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون. معیاروں کو بیان کیا، لیکن ہر گروہ کے ساتھ جنگ کے اپنے میں طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک مولانا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بکسنگ نہیں کریں گے، میں تو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے راستہ اپنانے کی ضرورت ہے. ایسے آ کر مجھے مارنا شروع کرے تو ہمارے چاہنے والے کچھ لوگ ہوں گے، وہ بھی دفاع کریں گے، آپ زیادہ پٹ جائیں گے. ہر مقام پر مقابلہ کرنے کا، جنگ کرنے کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے. پیغمبر جب دنیا سے گئے، وہ معروف آدمی جو آپ جانتے ہیں، تلوار لے کر کھڑا ہو کے پیغمبر کو دفن کرنا نہیں لیا، کہا کہ پیغمبر نے ابھی تک منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، اسی لیے پیغمبر واپس آئیں گے، پیغمبر دنیا سے نہیں گئے. لوگوں نے تو کہا کہ یہ عشق رسول میں دیوانہ ہو گیا ہے. لیکن آپ خود جانتے ہیں پھر جب ان کا دوست آیا تدفین بھی چھوڑ کر چلا گیا سقیفے میں. خلاصہ یہ مسئلے. اب یہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ لوگوں کے بیوقوفی سے سوء استفادہ کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اہم چیز یہی ہے کہ منافقین کو پہچاننا، منافقین کو رسوا کرنا. کسی معاشرے کے منافقین سب سے زیادہ خطرناک گروہ ہوتے ہیں. پیغمبر کی بھی حدیث ہے، مولا کی بھی ہے، فرماتے ہیں کسی نبی کے بعد اگر اس نبی کے امت میں اختلاف ہوا تو اہل باطل اہل حق پر جیت جاتے. باطل کے سامنے سارے ناجائز راستے کھلا ہوا ہے، اہل حق غلط راستوں سے تو نہیں چلے گا. دیکھیں عراق میں شیعوں کا قتل عام ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ میرے 10 فرزندوں میں سے 9 فرزند مارے جائے تب بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ انتقام لو. جس ملک کے 70% اہل بیت کے ماننے والوں وہ آئے دن وہ مارے جائے، یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ظلم کی اجازت نہیں دینا ہے. تو عرض کر رہا تھا منافقین کو پہچاننا. اپنے درمیان ہر گروہ میں جو ضعیف ایمان ہوتے ہیں وہ اعلی کار بنتا ہے دشمن کا، ان کو پہچاننا پڑے گا. ٹھیک ہے جنگ نہ کرو لیکن شناخت شدہ ہو، ان وہ دھوکہ نہ دے سکے، نقصان نہ پہنچا سکے. اسی طرح سے معاشروں میں کچھ راحت پسند آدمی ہوتے ہیں، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں بھائی، مجھے اپنا تنخواہ ملتا ہے، کیوں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے لیے مشکلات خریدوں. ہر معاشرے میں آرام زندگی کے خواہش مند افراد ہوتے ہیں، با مقصد افراد نہیں ہوتے ہیں، اعلیٰ اہداف کے مالک سب نہیں ہوتے ہیں. جو راحت پسند ہوتے ہیں خصوصاً جو لوگ دولت مند ہیں، راحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ بھی بڑا مسئلہ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ سمجھنا پڑے کہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، آرام کرنے کی جگہ آخرت. دنیا انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم مشقت کے ساتھ اس دنیا میں مسافر ہو، خدا کی طرف جا رہے ہو، خدا سے ملاقات کرو گے. لیکن دنیا میں دیکھیں عموماً جو سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ہر قسم کی تحریک کی مخالفت کریں گے، ہر قسم کی فعالیت کی مخالفت کریں گے. یہ ایک اہم چیز ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری شایان اہل بیت کی ذمہ داری شجاعت ہے. علی کی پہچان شجاعت ہے، علی کی پہچان ایثار ہے. شجاعت و ایثار ہو، مارے نہیں جائیں گے، کم سے کم مارے جائیں گے لیکن دشمن کو شکست دے سکتے. قرآن فرماتا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. طاقتور بنیں گے دشمن جرأت نہیں کرے گا. مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ کیسی بات ہے کہ ہر پہلوان آپ کے پاس پہنچتے ہی ختم ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ خود اپنے خط کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ دفاع بھی نہیں کر سکتا ہے. آپ طاقتور بنو پھر دشمن جنگ سے پہلے ہتھیار ڈال دے گا، جنگ سے پہلے ہتھیار ڈال دے گا. طاقتور بننے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایران پر بعض وقت یہ تکفیری لوگ کہتے ہیں یہ ایران امریکہ کے ساتھ اتحادی ہے، امریکہ نے طالبان پر حملہ کیا ختم کیا، صدام پر حملہ کیا ختم کیا، القاعدہ کو ختم کیا، یہ ایران کو کیوں نہیں مارتا ہے، یہ باتیں اتنی کرتا ہے، بس یہ اتحادی ہے. جبکہ یہ تمام پوری دنیا نے، دوست و دشمن سب نے قبول کیا ہے طالبان بنانے والا، القاعدہ بنانے والا امریکہ ہے، صدام کو ہر قسم کا اسلحہ دینے والا امریکہ اور اس کے حواری ہے، بس ان کے امریکائی ہونا مسلم ہے، کیوں نہیں مارتا؟ سوال اپنی جگہ پر ہے. امریکہ کی خواہش ہے ایران پر بمباری کرے، ایران کو ختم کرے، لیکن ریگان اس وقت کہا تھا ایران کے ساتھ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. وہاں پر ایک تعداد میں مجاہد جوان ہے جو عقیدے کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. ایران عراق جنگ میں 35 ملک کے سپاہی کو ایران نے گرفتار کیا عراق کے بارڈر سے، پورے مغربی دنیا نے ساتھ دیا، لیکن بامقصد خدا پر یقین رکھنے والے جوان تھے، سب کو شکست دی. اسی لیے امریکہ خود کو پھنسانا نہیں چاہتا ہے. طاقتور بنے تو مذاکرات پر بھی دشمن مجبور ہو جاتا ہے. ولو اس کی سبکی ہے, دنیا کی بڑی طاقتیں آ کر اتنی مذاکرات کر, آخر میں ایک مذاکرات میں امریکہ کے وزیر خارجہ رو پڑتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں کہا کہ ہم بعض وقت مذاکرات میں نرم باتیں کی ہے, یعنی یہ تو آپ کی منافقت ہے, آپ اپنے کو رسوا کر رہے ہیں, یعنی مذاکرات میں اچھی باتیں کی ابھی ان باتوں سے واپس آنا ہے. یہ تو اخلاقی شکست ہے. یعنی اصل فتح مقصد کی فتح ہے. دیکھو یہ جو جنگ سوریہ میں, عراق میں, یمن میں, بحرین میں ہو رہا ہے, دشمنوں کو اخلاقی شکست ہے. بتانے کو کوئی چیز جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس بتانے کے لیے. ہمارے کیا مدعا, ہم کہتے ہیں بحرین میں آپ خود عالمی جو اقوام متحدہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, آزادانہ الیکشن کراؤ, آپ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں, آزادانہ الیکشن کراؤ. عراق میں آزادانہ الیکشن کراؤ, سوریہ میں آزادانہ الیکشن کراؤ, یمن میں آزادانہ الیکشن کراؤ, یہ آپ کے خود جو مانتے ہیں اسی پر عمل کرو. فلسطین میں بھی آزادانہ الیکشن کراؤ. دیکھو اخلاقی طور پر شکست, وہ بات جو خود کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی جرات ان کے پاس نہیں ہے. اور وسیلے جو اپناتے ہیں وہ بھی قتل و غارت. ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ اعلیٰ اہداف و مقاصد کو فراموش نہ کرے. روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں اگر ہدف بن جائے حسین تنہا ہو جائیں گے. امیر شام نے ایک دن کہا, علی لوگوں کو آخرت دے کر اپنی طرف بلاتا ہے, میں لوگوں کو دنیا دے کر بلاتا ہوں اور میں جیت جاؤں گا. کوفہ میں حضرت مسلم کے اطراف سے لوگ پراکندہ ہو گئے. عورتیں آ کے کہتی تھیں, بھائی حکومتوں کے مسائل سے ہمارا کیا واسطہ, ہم تو عوام الناس ہیں. یعنی اعلیٰ مقاصد نہ رکھنے کی وجہ سے حضرت مسلم تنہا ہو گئے. اعلیٰ مقاصد رکھنا ایک اہم ذمہ داری ایک مسلمان کی. یعنی عالم, یعنی آپ کو ابھی سے کیا کہا, آپ کی ذمہ داری امام کے لیے ماحول سازگار کرنا ہے. امام کون؟ جو عالم کو نہ صرف مسلمان بنائے گا بلکہ پاکیزہ بنائے گا, حقیقی مسلمان بنائے گا. زیادہ آپ کو وقت نہ لوں, ذمہ داریاں ہماری بہت ہے, ان سب پر عمل کرنا جتنا ممکن ہو ہماری ذمہ داری ہے. مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے ان مسائل کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مسلمان مسئول ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. مولا فرماتے, انکم لتسألون حتی عن البقاع والبہائم, آپ سے پوچھا جائے گا زمینوں کے بارے میں بھی اور جانوروں کے بارے میں بھی. انسان تو انسان, اسلام تو اسلام, زمینوں کے بارے میں بھی اور حیوانات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اگر کوئی مسلمان یہ آواز سنے, کسی سے بھی مسلمان ہو یا نہ ہو, میری مدد کرو, مدد کو نہ جائے وہ مسلمان نہیں ہے. بس ایک مسلمان یعنی ذمہ دار حق کی نسبت میں, اسلام کی نسبت میں, انسانیت کی نسبت میں, مظلوموں کی نسبت میں. یہ مولا کا پیغام ہے. خدایا خدایا تیرے شکر ہے کہ ہمیں محب اہل بیت بنایا ہے. خدایا اتنی محبت سے ہمارے وجود کو مالا مال فرما کہ اہل بیت کے ساتھ ہر مقام پر اہل بیت کے ساتھ ساتھ دے سکے. خدایا ہمیں توفیق عطا فرما, پہلے اپنا آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے معاشروں کو, اپنے ملک والوں کو, اہل عالم کو استقبال فرزند فاطمہ کے لیے تیار کر سکے. خدایا علی امیر المومنین بے مثال ہستی, عظیم ہستی, اس عظیم نے ہستی نے فرمایا, خدایا میرے لیے فخر کرنے کے لیے ہی کافی ہے تو میرا رب ہے, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. خدایا ہمیں بھی بندگی کے توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں بھی مسلمان ہونے پر, شیعہ ہونے پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن میں سمجھتا ہوں خدا نے یہ توفیق ہمیں دی ہے, ہر شیعہ اپنے دل میں احساس کرتا ہے کہ میں سعادت مند ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں علی ہے۔ خدایا تیرے شکر ہے پاک ترین ہستیوں کے محبت، پاک ترین ہستیوں کے محبت سے ہمارے دل کو نورانی کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندر فرما، ہمارے حاضرین کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ خدایا دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان شیعیان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو روز بے روز ترقی عطا فرما۔ خدایا ہمارے ملک کے عوام، خواص، حکمران، سب کو، سیاستدان سب کو خدایا تیری مرضی کے مطابق اس ملک کو چلانے، اس ملک میں حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے ملک میں جو دہشت گرد، تکفیری، دشمنان اہل بیت ناصبی رہتے ہیں، خدایا اگر یہ قابل ہدایت نہ ہو ان کو نیست و نابود فرما۔ بالنبی و آلہ، تمام شہداء اسلام کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔